نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، گرامی قدر سامعین، اس جہان رنگ و بو کے اندر اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کے اصول ہم کتاب اللہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گلستان سے تلاش کر رہے تھے، اسی سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. اور آج ایک انتہائی عام اور ضروری عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا. محدثین کرام نے اپنے اپنے مجموعہ احادیث کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اس موضوع اور اس عنوان کا ذکر کیا ہے. میری مراد ہے الحذر والتأنی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. تأنی لفظ کا لغوی معنی ائمہ لغت نے چار طرح بیان کیا ہے. زبیدی حنفی تاج کے اندر لکھتے ہیں کہ اس لفظ کا اساسی اور بنیادی معنی ہوتا ہے البطء والحلم وما اشبع منه. اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ کسی کام کو آہستہ آہستہ شائستگی کے ساتھ اس کی تمام تر خوبیوں کو حاضر کر کے تکمیل تک پہنچانا. یہ تأنی ہے اور اس پر زبیدی حنفی نے لکھا کہ کیریکٹر اور کردار کی تاریخ سے جس کو ہم حلم کہتے ہیں بردباری کا آ جانا یہ بھی اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہے. دوسرا معنی ابن منظور نے نقل کیا ہے اور آپ لکھتے ہیں کہ ساعت من الزمان. یہ جو تانی کا لفظ ہے یہ جو زمان کو بیان کرنے کے لیے وقت کے پیمانے ہیں ان پیمانوں میں سے ایک پیمانہ ہے. جس طرح آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گھنٹہ ہے یا یہ منٹ ہے یا یہ سیکنڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ وقت کے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ استعمال کرتے تھے جس کا نام تھا آن. ہر آن اور ہر لحظہ ہمارے ادیبوں نے اور ہمارے شعرا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ہمارے اردو زبان میں جس وقت ہم کہتے ہیں ہر آن تو شاید اس کا مفہوم وقت کا کوئی چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے. لیکن عربوں کے ہاں علوم میں اور فنون میں بڑے دلچسپ معنی ہیں اس آن کے. اس کے لیے میں نے کشاف پڑھی علی تھانوی کی اور علامہ عبد النبی احمد نگری کی دستور العلماء پڑھی اس کا مطالعہ کیا تو بڑی دلچسپ معلومات سامنے آئیں اور میری اپنی معلومات میں بھی اضافہ ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آن لفظ آپ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیارہ دفعہ اللہ 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 کہنا. وقت کا وہ محدود سا حصہ یا پیمانہ جس میں گیارہ مرتبہ کہا جا سکے اللہ 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 اسے آن کہتے ہیں. اس سے آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ ہمارے ائمہ نے ہمارے ماہرین علوم اور فنون نے اصطلاحات کے اندر بھی اللہ تعالی کی یاد کو سمو دیا اور جس وقت اس کی محدودیت بیان کی تو اس میں بھی جو پیمانہ رکھا وہ یاد الہیہ سے اس کا سلسلہ جوڑا. بات چل نکلی ہے تو میں آگے بڑھا دوں. پھر اس کے بعد پل ہے, مسجد تو بنا لی پل بھر میں. یہ پل کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پل بھر کے اندر مسجد جو ہے وہ بنا لی گئی. اس پر علی خان بھی لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ 60 ریزے کا ہوتا ہے, پل 60 ریزے کا ہوتا ہے. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریزہ کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ کہنا اللہ اللہ, اگر آپ 2 دفعہ کہیں اللہ اللہ تو یہ ریزہ بن جائے گا. اور 60 ریزوں کا ایک پل ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ 120 دفعہ آپ کہیں اللہ اللہ تو وہ پل بن جاتا ہے. اسی طرح دقیقہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے منٹ کے معنوں میں. ہماری جدید اسپوکن جو عربی زبان ہے اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کتنے دقائق ہیں, یا یہ دقیقہ ہے یا یہ منٹ ہے. تو یہ دقیقہ کتنا ہوتا ہے, اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 60 آن کا ہوتا ہے, یعنی 11 دفعہ اللہ اللہ کرو تو آن بنتی ہیں. اس 11 کو 60 سے ملٹی پلائی کر دو تو 660 دفعہ کو اللہ اللہ تو یہ دقیقہ بنتا ہے. وہ ہمارا جدید انگریزی کا دقیقہ یہ چھوٹا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو علوم اور فنون کے پیمانے ہیں ان میں دقیقہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اور جس کو آپ سا بولتے ہیں, سا سے آج کل مراد گھنٹہ لیتے ہیں جو 60 منٹ کا ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ فنون کی کتابیں پڑھ رہے ہوں یا فتاوی آپ پڑھ رہے ہوں, اس وقت گھڑی کا لفظ آئے یا سا آئے تو اس سے مراد 7 پل ہوتے ہیں. 7 پل سے مراد ایک سات ہوتی ہے. یہ وہ گھنٹہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں انگریزی نظاموں کے اندر مروج ہے. اس طرح جو بات بیان ہو رہی تھی اس کی دوسری ڈائریکشن آپ نے دیکھی. پہلے یہ کہا کہ تاننی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ کرنا, پوری توجہ کے ساتھ کرنا, تاکہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام اجاگر ہو جائیں, اس میں کوئی کمی نہ رہے. اور دوسرا معنی سعا من الزمان, یہ ایک زمانے کی گھڑی ہے جس سے آن سے تاننی کا لفظ بذات خود رسول اللہ علیہ السلام نے بھی استعمال اس کو کیا ہے. اس کے بعد تیسرا معنی ہوتا ہے ادراک الشیء. آپ کسی چیز کی حقیقت کو پا لیں, آپ کہہ سکتے ہیں روٹ تلاش کریں, جلد بازی نہ کریں. کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے, کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور کسی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر جتنے مراحل ہو سکتے ہیں, سٹیپس ہو سکتے ہیں, اس کی روٹ تک پہنچیں کہ اس میں کامیابی کس طرح ممکن ہے. جس وقت آپ ادراک کر لیتے ہیں اس چیز کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں تو لامعلوم وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور جو راستے کی مشکلات ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی. میں درس نظامی کے طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں مثال ان کی دنیا سے دوں گا کہ مثلا آپ نے کہا کہ جی میں کند دقائق پڑھاتا ہوں اپنی کلاس کو, یا میں علم المیراث پڑھاتا ہوں سراجی میں نکلانی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آندھا دھند کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ طے شدہ نظام آپ کے پاس نہ ہو کہ میں نے یہ کتاب کتنا عرصہ لگانا ہے, کتنا ٹائم میں نے لگانا ہے, میں نے کس طرح طالب علم کے ذہن میں اس کتاب کو میں نے اجاگر کر دینا ہے, مجھے کتنا ٹائم روز درکار ہوگا, مجھے کتنے صفحے پڑھنے چاہیے, تو پھر میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اچھی طرح میں انتہا تک پہنچا سکتا ہوں. معاف کیجئے, شاید اس جملے کو خالصتاً مذہبی لوگ ڈائجسٹ نہ کر سکیں, لیکن میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے مشرق کا جو نظام تعلیم ہے, نصاب تعلیم ایسا ہے کہ اگر پوری مغربی دنیا 1 کروڑ سال زمین کے گردا کے چکر لگائے تو ہمارے نصاب کی عظمت کو نہیں چھو سکتی ہے. اس لیے کہ اس میں کتاب اللہ ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن میں آپ کو بالکل اپنے دلی محسوسات کو حاضر کر کے کہنے لگا ہوں کہ جتنی پلاننگ اپنے سبجیکٹ کو طالب علم تک پہنچانے کے لیے مغرب کے اندر ہوتی ہے, ہم اپنے طلبہ پر شفقت نہیں کرتے اور اپنے وقت پر رحم نہیں کھاتے اور خود اپنے آپ کو ہم ضائع کرنے کے لیے بس اپنی سستیوں اور کوتاہیوں کو ہم نام دین مصطفیٰ کا دیتے رہتے ہیں. حالانکہ ہم محسوس کریں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی عظمت دیکھیں, معراج دیکھیں, کہ آج جن گڑھوں تک ہماری نظر نہیں پہنچ رہی ان کی تہ کو نگاہ رسول دیکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ادراک شے, کسی چیز کا ادراک کرنا اور اس کی روٹ تک پہنچنا, اس کی تہ تک پہنچ جانا, اس کی جڑ تک پہنچ جانا, جس وقت آپ یہ بنیادی کام کر لیں گے تو آپ کے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہوگا. ممکن ہے افراتفری کی زندگی میں اوقات گزارنے کی وجہ سے میں خود بھی اپنی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکا ہوں, لیکن میں محسوس ضرور کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم تفسیریں لکھتے ہیں تو ہماری پہلی جلد جو ہے وہ 2000 صفحے کی ہوتی ہے, لیکن دوسری جلد پر پہنچ کر کے ہم 500 صفحے پر آ جاتے ہیں, اور تیسرے پارے کو جب پہنچتے ہیں تو برکت کی قلمکاری اس میں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی بنیادی طور پر ہم پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم نے یہ مطلوبہ کام جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے اور ہمارے مقاصد کیا ہیں, ہم نے کن مقاصد کو لے کر کے آگے پہنچنا ہے, بلکہ اس بیان پر معذرت کے ہماری تو دنیا علم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 200 صفحات پر لکھی ہے, تو ذرا لکھنا 400 صفحے پر. تو اگلا بندہ کہتا ہے اچھا میں پھر 400 صفحات پر مشتمل لکھوں گا. تو آپ کو یہ صفحات بازی جو ہے وہ آپ کو ہزار ہزار صفحات کی بھی نظر آئے گی, جھگڑے ہیں, جمیلے ہیں, لڑائیاں ہیں, ایبلٹیز کلیم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایک دوسرے پر غالب کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ سب تجزیہ اوقات ہے, وقت کا ضائع کرنا ہے. میرے عزیز, آپ دنیا کا کوئی کام کریں یا آخرت کے ساتھ متعلق کوئی کام کریں, میں کہتا ہوں کہ اگر انڈوں کی ٹوکری بھی آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ نے پھیری لگانی ہے تو اس کی بھی منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام کس طرح کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کامیابیوں کے ساتھ کرنا ہے. جس وقت آپ یہ فیصلہ زندگی میں کر لیں گے تو آپ دوسروں کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بن جائیں گے. یہ تیسرا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ ادراک و شے, کسی چیز کی تہ تک پہنچیں, اس کا ادراک کریں اور پھر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. چوتھا معنی ہمارے ائمہ لغت نے نقل کیا کہ ظرف من الظروف, یہ برتنوں کا بھی نام ہے. عربی زبان میں عوامی جو ہے وہ برتنوں کو کہہ دیتے ہیں, ظروف ہیں. اب اس کا لغوی معنی بیان کرنے کے بعد علامہ کفوی کی مدد کے ساتھ میں تعنی کا مفہوم اور خوبصورت مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. آپ کی عربی عبارت یہ ہے, عدم الاجل فی طلب شیء من الاشیاء والتمهل فی تحصیله والترفق فیہ. اس کا معنی یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرنا, کسی شے کو طلب کرنے میں جلد بازی نہ کرنا. والتمهل فی تحصیله, اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سکون اور تماحل لائیں, اس کے سٹیپس بنائیں, بنانے کے بعد اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں, جس طرح 1 2 3 4 5 ہوتا ہے, اس طرح آپ اس کو انجام تک اور تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو بہت ساری ہماری ناکامیاں جلد بازی کی وجہ سے, ہم اپنے زندگی کے معاملات میں, خواہ وہ بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے معاملات ہوں, اپنے تجارت کے معاملوں میں, خواہ لین دین کے معاملات ہوں, اپنے سفروں کے معاملے میں, خواہ وہ روحانی سفر ہوں, خواہ وہ دنیوی سفر ہوں, اپنی سروس کے معاملے میں, جاب آپ یہاں کرتے ہیں وہاں, ہم دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں کہ ہم جلد بازی ایسی کوتاہی کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور وہ جلد بازی ہمیں بہت سارے ثمرات سے محروم کر دیتی ہے. آئیے اب میں اس استدلال کے لیے احادیث کی طرف بڑھتا ہوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت منورہ اور سیرت بیضا سے استفادہ کرتا ہوں اور دوران گفتگو میں قرآن مجید کی آیات کا بھی حوالہ آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اِنَّ اُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْكَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ. کچھ لوگ قبیلہ عبد الکیس کے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَقَالُوا عرض کی, يَا نَبِيَ اللَّهِ, اے اللہ کے نبی, ان لا حی من ربیعہ وبیننا وبینک کفار مدر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک ایسا قبیلہ ہیں ربیعہ کا کہ ہمارے درمیان اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان ایک قبیلہ پڑتا ہے مدر کا, وہ کافر لوگ ہیں, ان کی ڈکیتیوں اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے سال کے سارے حصوں میں آپ کی خدمت میں اور بارگاہ میں حاضری ہمارے لیے دشوار ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي الْعَشْهُرِ الْحُرُمِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صرف حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَامُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. حضور ہمیں کچھ ایسے امور کا حکم دیں کہ ہم جا کر کے جو پیچھے چھوڑا ہے لوگ ان کو بھی ہم جا کر کے سکھائیں کہ یہ باتیں ہم رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھ کر حاضر ہوئے ہیں. وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ اِذَا نَحْنُ حَزْنَا بِهِ. اور حضور جب ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو ہم جنت میں ان کی وجہ سے داخل ہو جائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آمرکم بأربعین ونعاکم عن اربع, میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار سے منع کرتا ہوں. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا فرمایا, عبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ذرا برابر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دو, وَصُومُوا رَمَضَانَ اور رمضان المبارک کے روزے رکھو, وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ اور اگر مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا جو خمس ہے پانچواں حصہ جو اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول کریم کے گھرانے والوں کے لیے ہے وہ خمس ان کو ادا کرو. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اور چار چیزوں سے میں منع کرتا ہوں تمہیں, آنے دبا, یہ جو دبا برتن ہے اس کا استعمال چھوڑ دو. دیہاتی زندگی میں آپ کو یاد پڑے گا کہ جو بڑا کدو ہوتا ہے اس کو خشک کر کے اندر سے اس کا گودا نکال لیتے ہیں اور اس کا برتن بنا لیتے تھے, اس میں گھی وغیرہ محفوظ رکھا جاتا تھا, اس کو کہتے ہیں دبا. چونکہ عرب لوگ اس کے اندر شراب بناتے تھے اور شراب کو رکھتے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس برتن کے استعمال سے منع کیا کہ یہ برتن مت استعمال کرو. عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا والخنتم, اور خنتم بھی استعمال نہ کرو, یہ ایسے گھڑے کہ پرانے لوگ ایک مٹی لیتے اور مٹی کے ساتھ مختلف بال کتر کر کے جوڑتے, جوڑنے کے بعد جانوروں کا جو خون ہے اس کو اس کے اندر خشک کرتے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو بن جاتا کیچڑ نمازی چیز وہ گھڑے کے پائے اور اندر لگاتے, تو لگانے کے بعد دیر تک اس گھڑے کے اندر کسی چیز کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا, تو اس کو عربی زبان میں خنتم کہتے ہیں چونکہ اس میں بھی شراب محفوظ رکھی جاتی اور بنائی جاتی. رسول اللہ علیہ السلام کا خنتم بھی استعمال مت کرو. والمزفت, اور وہ برتن جس کو لاکھ لگائی جائے, پرانے زمانے میں یہ دھات ہے اس کو پگھلا کر کے مختلف برتنوں پر لگا دیتے, اور اس سے بھی مقصد وہی ہوتا جو پہلے برتنوں کا ہے, اس میں بھی شراب وغیرہ بنائی بھی جاتی اور بنانے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی رکھی جاتی. والنقیر, اور چوتھے برتن رسول اللہ علیہ السلام نے کہا نقیر کے برتن ہے یہ نہ استعمال کرو. تو قالو یا نبی اللہ, تو وہ جو قبیلے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمک بالنقیر, آپ کو معلوم ہے کہ یہ نقیر کیا چیز ہوتی؟ اب انہوں نے محسوس یہ کیا کہ یہ نقیر برتن جو ہے یہ تو صرف بحرین کے علاقے میں استعمال ہوتا ہے, یہ مدینہ شریف کے علاقے میں تو یہ استعمال نہیں ہوتا. تو اب رسول اللہ علیہ السلام نے نقیر کا لفظ استعمال کیا تو قبیلے والوں کو حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا علم ہے اس نقیر کے بارے میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بلا جز تنقرون فتقذفون فیہ من القطیعہ, نبی علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ خاص قسم کی مشقیں ہیں کہ جن کے اندر تم کوتا یا کھجور ڈالتے ہو، جس طرح جبہ کھجور ہوتی ہے اسی طرح کوتا یا ایک کھجور کی قسم ہے، تو تم وہ کھجور ڈال دیتے ہو اور وہ اندر جس طرح خشک ہوتی ہیں تو اس کا جو جوس نکلتا ہے وہ جس طرح جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ شراب بن جاتی ہے، تو تم اس کے لیے یہ نقیر برتن استعمال کرتے ہو. قال سعید او قال من التمر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتیا کہا یا رسول اللہ علیہ السلام نے، یا تمری کہا کہ اس کے اندر تم چھوارے ڈالتے ہو یا کھجوریں ڈالتے ہو، یا تمر کہا یا کتیا کہا، ان دو لفظوں میں سے ایک لفظ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا. ثم تصبون فیہ من الماء. تو رسول اللہ علیہ السلام نے سارا طریقہ بیان کیا، پھر تم ان کھجوروں کے اندر پانی ڈالتے ہو. خطہ اذا سکن غلیانو، اس میں پھر جوش پیدا ہوتا ہے اور جس وقت وہ جوش جس وقت ساکن ہو جاتا ہے تو تم اس کو پیتے ہو. خطہ ان خدکم و خدہ لیدر بن عمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پھر ہوش نہیں رہتی اور تم ایسے ایک آدمی تلوار پکڑتا ہے اور کوئی چاچے کے پتر کو مارتا ہے، کوئی کسی دوسرے کو مارتا ہے، اور پھر تم قتل اور مقاتلوں میں تم مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. یا قتل نہ ہو تو فی القوم رجل اصابته جراحه كذلك، کم از کم زخمی تو کر دیتے ہو کسی کو پھر تم اس طرح. قال وكنت اخبو حیاء من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وراوی کہتا ہے کہ جو ہم لوگ کرتوت کرتے تھے، پھر میں تو حیا کے مارے چھپا رہا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے سارے کام بیان کرا دیے. اور خود فرمایا کہ یہ اس طرح تم شرابیں بناتے ہو، اس طرح تم ان کو محفوظ کرتے ہو، اور اس طرح تم شرابیں جو ہے وہ پیتے ہو. اچھا جی. قالوا یا رسول اللہ ان عرضنا کثیرۃ الجرزان. جرزان و جرزان دونوں طرح پڑ گیا. کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے برتنوں سے منع کر دیا ہے کہ ان برتنوں میں کوئی تم استعمال ہی نہ کرو، یہ شراب کے برتن ہیں. ویسے میں عرض کر دوں کہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی کے آخری دور میں تمام برتن استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو. میں نے پہلے تمہیں یہ مزفت وغیرہ، خنتم وغیرہ برتن استعمال کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہ برتن استعمال کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو گئی ہے. پہلے تمہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، اس لیے پہلے منع کیا تھا، اور اب رول جو ہیں وہ ریلیکس ہو گئے ہیں اور قانون ایک اور جہت پر اب انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کہا کہ ان عرضنا کثیرۃ الجرزان یا رسول اللہ، حضور ہمارا ایک پرابلم ہے، آپ نے منع کر دیا ان برتنوں کے استعمال سے، لیکن ہمارے ہاں چوہے زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ ہم کون سے برتن استعمال کریں؟ تو حضور علیہ السلام فی اسکیت العدم، یہ چمڑے کے برتن بنے ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرو. تو انہوں نے کہا حضور چمڑے کے برتن تو استعمال ہم کریں، لیکن ماجرا یہ ہے کہ چوہے بہت زیادہ ہیں. جرزان جو ہے وہ شہروں کے اندر، گھروں کے اندر جو چوہا پایا جاتا ہے، فار المشابہ بالفارا، اور جرزان کا مطلب ہے جنگلی چوہا. تو یا رسول اللہ، یہ جنگلی چوہے اور دوسرے چوہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم چمڑے کے بنائے ہوئے اگر ہم برتن استعمال کریں گے وہ کھا جائیں گے ان کو، ان کو تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر کہا وَإِنْ أَكَلَتَ الْجُرْزَانَ وَإِنْ أَكَلَتَ الْجِرْزَانَ وَإِنْ أَكَلَتَ الْجُرْزَانَ. میں کہتا ہوں چوہے کھائیں، چوہے کھائیں، چوہے کھائیں، پھر بھی وہی استعمال کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی فرمائی. اس پر قبیلے والے لوگ خاموش ہو گئے. وقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیشج عبد القیس. اب ایک فرد کو رسول اللہ علیہ السلام نے مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد اب یہ میرے موضوع سے متعلق بات ہے، اس حدیث شریف میں جو توجہ چاہتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مخاطب کر کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، کہ بے شک بے شک تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے ان دو باتوں سے اور رسول بھی محبت کرتا ہے ان دو باتوں سے. اب وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اب یہ توجہ طلب بات. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم العلم, ایک قوت برداشت اگر آپ کے اندر آ گئی تو حضور ہمارے یہ ایسی خصلت ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا والعناد, والعناد یا والعناد دونوں طرف پڑا گیا. اب یہ کیا ہے؟ اس کو علامہ عینی نے لکھا کہ جلد باز نہ ہونا. اگر آپ کے اندر خوبی آ گئی نا کہ آپ جلد باز نہیں ہیں, آپ کسی چیز کو وقار کے ساتھ کرتے ہیں, منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے ہیں, اس کی ساری خوبیاں تلاش کر کے سامنے رکھ کے اس کام میں سموتے ہیں اور تدریجن. ویسے اللہ تعالی نے جو سب سے پہلے اپنی صفات سورہ فاتحہ میں بتائی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا, اور رب کا مطلب ہی ربوبیت ہے, اور ربوبیت ہوتی یہی ہے تبلیغ شیء لا کمال بہ استعداد الازلیہ شیئاً فشیئاً, کہ ایسی ذات جو کسی کے اندر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خوبیاں پیدا کرتا رہتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے, یہ ربوبیت ہے. تو اس حدیث شریف نے یہ بتایا کہ جلد بازی بہت بری خصلت ہے, اور منصوبہ بندی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکون اور بتو کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, فل کنسنٹریشن کے ساتھ, تمام خوبیوں کو ذہن میں لا کر کے کسی پروجیکٹ کو تکمیل پذیر کرنا, یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. اور اناحت رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ کر کے کہا کہ یہ ایسی خوبی ہے کہ اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس کو پسند کرتا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی علیہ السلام التعنی من اللہ والعجل من الشیطان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سکون کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ جلد بازی کو چھوڑ کر کوئی کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ خوبی پا لے تو وہ سمجھے کہ خاص اللہ رب العالمین کی اس پر توجہ ہے, رحمت ہے کہ وہ یہ کام اس اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نبھا رہا. والعجل من الشیطان, اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. وما احد اکثر معاذیر من اللہ وما شیء اخب الی اللہ من الخمد. ویسے غلطی کا اعتراف بہت بڑی خوبی ہے. اس پر تو میں کوئی مستقل عنوان بنا کر کے گفتگو کروں گا کہ اپنی غلطی کو مان لینا یہ بہت بڑی خوبی ہے انسان کے اندر, اور اکڑ جانا اپنی غلطی پر یہ شیطان کی طرف ہے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اکثر معذرت چاہنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. معاف کر دو جی, ایکسکیوز می جی, مجھ سے غلطی ہو گئی جی, ایکسکیوز می جی, مجھے غلطی ہو گئی. بھائی کب تک یہ آپ اس بزنس کو کرتے رہیں گے؟ آپ اپنے معاملات پر بھی تو توجہ دیں کہ اگر آپ توجہ سے کوئی کام کریں گے تو آپ کو بار بار یہ ندامت جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑے گی. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا اپنا نور ہے اور قرآن مجید کا اپنا نور ہے. ویسے آپ چار آیتیں لکھ دیں, پانچ احادیث لکھ دیں, ان کو ایک جگہ جمع کر دیں تو مزاج شناس فوراً بتا دے گا کہ یہ آیت ہے قرآن کی اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی. تو ایک حوالہ قرآن مجید کا دینا چاہوں گا کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور لفظ تو ٹھیک نہیں ہے پنجابی کے محاورے کے، وہ سب اور گالی بن جاتی ہے، لیکن مفہوم اچھا ہے. کہتے ہیں کہ جو جلد باز آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی کام دو بار کرنا پڑتا ہے، اور جو جلد باز نہیں ہوتا اس کو ایک ہی دفعہ اپنا کام جو ہے وہ سارا مکمل کرنے کی سعادت جو ہے وہ مل جاتی ہے. آج میں ورلڈ ہسٹری پڑھ رہا تھا فتوحات کے حوالے سے، تو سکندر اعظم، اگر سکندر اعظم سائرسی ہے جس طرح کے بعد مورخین نے بیان کیا ہے، اگر کوئی اور ہے تو چلیں، سائرس ایک بندہ تو ہے جس نے پوری ورلڈ پر حکومت کی. اور میں نے کہا کہ اس کو، بعض لوگوں نے کہا کہ سکندر اعظم یہی تھا، لیکن آپ فارس سے لے کر کے مشرق کے پہاڑوں تک جس شخص نے حکومت کی ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کا انجام کیسا ہوا. اور اگر آپ اس کے انجام کی تاریخ پڑھیں تو اس کی جلد بازی نے اس کی پوری ریاست کو تباہ و برباد کر دیا. ہوا یہ کہ جس وقت نینوا اور فارس کے علاقے پر یہ قابض ہو گیا، اور اس نے جس طرح چکی گھومتی ہے یہ اپنی فوجوں کے ساتھ عرب ریاستوں کو فتح کرتے ہوئے، یہ کابل کی طرف سے ٹیکسلے پہنچا اور ایک ہفتہ اس نے ٹیکسلا میں قیام کیا، پھر یہاں سے ملتان کے راستے سے سندھ گیا، اور سندھ سے گوادر کے مقام سے یہ عمان میں داخل ہوا، اور عمان سے بابل پر جا کر کے یہ قابض ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک ریاست رہ گئی ہے، اور وہ جو انتہائی مشرق کے اندر جو نیم بربر تھے، دریائے کیپسین کے کنارے رہنے والے، وہ ایک عورت کی حکمرانی میں زندگی گزارتے تھے. اس نے اب ان کی پہاڑی ریاستوں پر جس طرح حملہ کرنا چاہا، تو اس عورت کا خط پڑھ کر کے میں بڑا متاثر ہوا. اس عورت نے اس سائرس کو خط لکھا کہ میں عورت ہوں اور تو مرد ہے، تیری ریاست کے مقابلے میں میری ریاست، یہ اگر 100 نقطے ہوں کسی کاغذ پر تو ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نہیں بنتی ہے، تو اقتدار کی بھوک سے پاگل نہ بن، اور جتنی ریاست اور اقتدار اور طاقت تجھے دی گئی ہے اس پر قناعت کر، اور اپنے ریاست کے اندر رہنے والی رعایا کی خدمت کر. اور ایک عورت کی ریاست پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کھا، اور اگر تو نے یہ غلطی کی تو تجھے سمجھنا چاہیے کہ جذبات، اعتقادات اور خیالات میں عورت مرد سے کہیں آگے ہوتی ہے. تجھے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہتھیار ڈال دوں گی، پھر جو تو کرنا ہے کر، لیکن میرا مشورہ صاحب ہے کہ جلد بازی نہ کر. جلد بازی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی برا ہوا کرتا ہے. سائرس غصے میں مبتلا ہو کے اپنی فوجیں لے کر کے دریا کو عبور کرتا ہے، اور ایک حکمت عملی وہ وضع کرتا ہے کہ ایک کھانا ضیافت کرو، اور ضیافت میں خوب میلہ رچاؤ، اور ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو بلاؤ، اور یہ جس وقت کھانے میں لگے ہوں گے تو میں باقی ساری فوج جو ہے وہ پیچھے رکھوں گا، اور جس وقت یہ نشے میں دھت ہو جائیں گے تو میں دائیں بائیں سے ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. اور یہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہوا، اور اس عورت کا بیٹا اس نے گرفتار کر لیا اور آنے والے لوگوں کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس عورت نے خط لکھا اس کو، تو میرے اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے اب بھی دیکھتی ہوں، میرا بیٹا تم نے گرفتار کر لیا، وہ مجھے واپس کر دو. اس لیے کہ اس کے ساتھ میری جذباتی وابستگی ہے، اور اگر تم نے میرے بیٹے کو کوئی دکھ پہنچایا تو میں کبھی معاف تمہیں نہیں کروں گی. میری ریاست کا ایک ایک فرد پھر کٹ کٹ مرے گا،
اور میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، تو اتنا بڑی ریاست کا مالک ہے لیکن کیسا جلد باز انسان ہے. وہ پھر فتح کا قانون بیان کرتی ہے کہ فتح کر لینا سب کچھ نہیں ہوتا، فتح کو سمیٹ کر کے اس کو ہضم کرنا سب سے بڑی بات ہوا کرتی ہے. تو دنیا کا فاتح ہے لیکن تو نے مفتوح علاقوں کو ابھی سنبھالا نہیں ہے، اور تو کیا بے وقوفی اور حماقت کر رہا ہے کہ پھر ہم پر تو حملہ آور ہو رہا ہے. یہ غصے میں مبتلا ہوا اور اس کا بیٹا قتل کر دیا، اور اس کا سر اس نے ملکہ کو بھیجا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ چھوٹی سی قوم جس طرح ہٹلر سائبیریا کے اندر ذلیل ہو گیا، اسی طرح جناب والا سکندر اس عورت سے شکست کھا گیا، اور شکست کھانے کے بعد سکندر کی لاش کو اس نے جس وقت پانی اور خون ملے ہوئے ٹب کے اندر اس عورت نے ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو طاقت جلد باز ہو جائے وہ طاقت ہمیشہ ذلیل ہوا کرتی ہے، اور اگر وہ جلد باز نہ ہو تو وہ مسمرات اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنی رعایا کو دیا کرتی ہے. جناب والا، معاملہ فرد کا ہو یا معاملہ جماعت کا ہو، یا معاملہ قوم کا ہو یا معاملہ ملت کا ہو، جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں ذلت ان کو اٹھانی پڑتی ہے. ان الفاظ کو میں ذرا احتیاط سے اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ قومیں جو بھوکی ہو چکی ہیں اقتدار کی اور طاقت کے نشے میں جد ہو چکی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات نہیں اکثر اوقات ہاتھی ایک چیونٹی سے شکست کھا جاتا ہے، اور وہ جو لوگ غرور اور تکبر میں جد ہوا کرتے ہیں ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. ایسی قوموں کو، ایسی ملتوں کو جو خونخوار بن چکی ہیں اور انسانیت اور آدمیت کی تذلیل کر رہی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اور بہت کچھ سوچنا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تانی ہے من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ جو اجلت بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے یہ ہوتی ہے. آئیے قرآن مجید سنتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں. سورہ اعراف.
ولما رجع موسى الى قومه غضبان آسفا.
جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، غضب سے اور غصہ سے بھرپور بھرے ہوئے، چونکہ آپ طور پر گئے تو قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی اور ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا 30 دن رہنا ہے، 30 شب، لیکن وہ میعاد بڑھا کر کے 40 بنا دیے گئے. تو قوم نے کہا آنا تھا 30 دنوں میں، آپ دیکھیے جی اب ادھر ہی رہ گئے ہیں، آد اللہ کبھی پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، چلو ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. انہوں نے اپنا فیصلہ خود گوسالہ پرستی کا کیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس لوٹے،
قال بئس ما خلفتمونی من بعدی.
موسیٰ علیہ السلام اب نزاع ہوا ان گوسالہ پرستوں کے ساتھ، اور انہیں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بہت برے جان نشین میرے بعد ثابت ہوئے، تمہیں میں اچھی اقدار دے کے گیا تھا، تمہیں میں ایمان دے کے گیا تھا، تمہیں میں ایک اچھی قیادت ہارون علیہ السلام کی صورت میں دے کے گیا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ جو بحرانی لمحات ہیں اور طوفانی لمحات ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی شدت غضب، تاکہ وہ قوم جو ہے وہ غلطیوں سے اپنا رخ موڑ لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے. قرآن مجید کے الفاظ سہارا دیتے ہیں اور تصویر کشی کرتے ہیں.
قال بئس ما خلفتمونی من بعدی.
کتنی بری جان نشینی تم نے میرے بعد کی، کیسے تم میرے بعد، اب میرے عنوان کو جو چیز طاقت بخشتی ہے اس پر غور کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا
عاجل تم امر ربکم.
کیا تم جلد باز ہو گئے؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں شتابی کر دی؟ صبر نہ کر سکے تم اپنے اوپر گرفت نہ کر سکے؟
کہ
یعنی کہا گیا تھا کہ میں 30 راتوں میں آ جاؤں گا اور 40 ہو گئی ادھر مجھے, تو 10 راتوں میں تم نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا, تم نے اپنا نظریہ ہی بدل دیا اور تم نے اپنے حالات ہی تبدیل کر دیے.
وَأَلْقَى الْعَنْقَ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات جن تختیوں پر تھی, زمین پر وہ تختیاں رکھ دیں,
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ,
بڑے سوچ کر کے میں نے مانا کیا ہے, پھینک دی اور رکھ دی میں جو فرق ہوتا ہے وہ میں نے ملحوظ رکھا. ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں تورات کی پھینک دی. القا کا لفظ جو ہے وہ اگر صرف درس قرآن مجید ہوتا تو میں سمجھاتا کہ نہیں, مجھے اگر ایمان کے معاملے میں, دین کے معاملے میں میں بحرانی لمحات کا شکار ہو جاؤں اور میں جذبات میں مبتلا ہو جاؤں, مجھے اپنی قوم پر غصہ آ جائے, میں میرے آئین کو ضائع کر دیا جائے, میرے دستور کو ضائع کر دیا جائے, میرے فرامین کو ضائع کر دیا جائے, تو اگر میرے ہاتھ سے کتاب گر جاتی ہے تو یہ گستاخی نہیں, یہ تو میری شدت جذبات کی عکاس ہے, یہ تو میرے اپنے آئین اپنے دستور کے ساتھ تعلق کی غماز ہے. تو بعض جگہ یہ جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی تختیاں, اتفاق کرنے کا جی نہیں جاتا, توہین کسی کی نہیں کرتا.
وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ,
اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر سے پکڑ لیا بالوں سے اور ان کو اپنی طرف گھسیٹا. اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا تھا, اس لیے تمہیں چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ حالات پیدا ہوں. اللہ اکبر, تو ادھر شدت جذبات ہے, ادھر آئین کے ساتھ محبت ہے, ادھر گوسالہ پرستی کی مذمت ہے, ادھر بحرانی لمحات سے نکلنے کا دائیہ ہے کہ میں اپنے غضب کو اس پیک تک پہنچا دوں جس کا اثر میری قوم میرے دل میں محسوس کرے اور وہ بعد آ جائے برے کاموں سے. یہاں سے مغرب کا فلسفہ اور مشرق کا فلسفہ جدا ہوتا ہے. مغربی لوگ کہتے ہیں کہ بچے پر ذرا سختی نہ کریں, وہ جو مرضی یہ کرتا رہے, یہاں تک کہ ٹیچر کے منہ پر تھپڑ مار دے, پولیس بلا لے, جو مرضی یہ کر دے, اس بچے کو کچھ نہ کچھ منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, بعض اوقات شدت غضب انسان کے لیے منارہ نور بن جاتا ہے اور قوم اس منارہ نور کو دیکھ کر کے منزل تلاش کر لیتی ہے. بذات خود بھی یہ موضوع بڑا اچھوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں غصہ کیا, کہاں کہاں پیغمبروں نے کس کس طرح سختی کی, لیکن قرآن مجید کے الفاظ کم از کم توجہ چاہتے ہیں.
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ,
آپ نے اپنے بھائی کے سر سے پکڑ لیا اور انہیں اپنی طرف گھسیٹا.
قَالَ ابْنَ أُمَّ,
ہارون علیہ السلام نے کہا میرے ماں جائے. یہ جو ماں جایا کہنا ہے یہ دراصل غضب میں محبت پیدا کرنا ہے, اور وہ جو شدت جذبات ہے وہ شدت جذبات میں گویا پیار کی لہر اٹھانا ہے. انہوں نے کہا کیا کیا تم نے میرے بعد, منع نہیں کیا ان کو.
قال ابن ام الا القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء.
ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماں جائے, بے شک اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا, یہ سارے ایک طرف ہو گئے اور یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء, مجھے اس طرح گھسیٹ کر کے دشمنوں کے سامنے تو نہ مجھے خراب کریں, وہ سارے دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں.
فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین,
مجھے یہ جو ظالم قوم ہے جو گوسالہ پرست ہے مجھے اس میں نہ شامل کریں، میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں بیزار ہوں، میں ان کو منع کرتا رہا ہوں، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی ہے لیکن یہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے.
اچھا
انتہائی اس جذبات کی کیفیت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر. اچھا یہ جو لفظ ہے رب اغفر لی مجھے معاف کر دے، یہ دراصل کوئی غلطی نہیں ہے، سین کمیٹنگ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام تو طور پر تھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی ہارون علیہ السلام نے کچھ کیا تھا، لیکن کہنا یہ کہ رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بندگی کا یہ وہ مرحلہ ہے اور اللہ حضرت سبحانہ کے سامنے گردن جھکانے کا اور اعتراف کا یہ ایسا مرحلہ ہے جو انسان کے لیے صدمہ سے بن جاتا ہے اور معلم اخلاق بن جاتا ہے کہ جناب اگر آپ اپنے کسی محسن کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے، اپنے شہر کے کسی بڑے بزرگ کے سامنے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف نہ فرمائیے، تو اس کے غضب کے دریا کی آگ جو تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ رحمی قدر سامعین اس میں جو وہ جو لمحہ تھا کہ عاجلتم امر ربکم، میں نے اس سے استدلال کیا کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں، اپنے اوپر گرفت قائم کرو کہ میں نے کس طرح چلنا ہے، میں کس طرح فیصلے کرنے ہیں. عام طور پر ناکامیاں انسان کی بچوں کے معاملے میں ہوتی ہیں، بچیوں کے معاملے میں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کے معاملے میں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے معاملے میں ہوتی ہیں، پڑھائی کے معاملے میں ہوتی ہیں، بچے بھاگ جاتے ہیں، استاد جذبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اگر صبر کر لیا جائے تو تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے جو عظیم نتائج ہیں وہ صبر ہی کا نتیجہ ہے اور انتظار ہی کا نتیجہ ہے. اگر جلد بازی ہوتی، اگر اجلت ہوتی تو اتنے بڑے ثمرات کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیٹتے، اور قاری قرآن کے سامنے یہ روشن مثالیں جو نور بکھیر رہی ہیں، اس فیضان کا حصول کس طرح ممکن ہوتا. ایک اور مثال قرآن مجید آپ کے سامنے، اب دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے موضوع کی لپیٹ میں آ گیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اعظم ہستی کون سی ہے، تو جواب ہے محمد رسول اللہ. جب کہہ دیا کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ اور اعظم ہستی ہیں رسول اللہ علیہ السلام، تو ان کی خوبیوں، ان کے کمالات، ان کے محامد اور ان کے محاسن اور ان کے ظاہر اور باطن کے جو جلوے ہیں ان کو لفظوں میں تھوڑا ہی پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت،
لا تحرک به لسانک لتعجل به،
وہی آئے اور جبرائیل آئے قرآن مجید پڑھا، تو جبرائیل بھی قرآن مجید پڑھنے لگے تو ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ السلام بھی پڑھنے لگے کہ جو الفاظ ہیں کہیں مسنگ نہ ہو جائے، میں یاد کر لوں اور اس کا مفہوم بھی دل میں اتر جائے. تو یہ تمنا تھی، یہ خوبصورت آرزو تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بھی تھا کہ قرآن مجید کو محفوظ کر دیں. تو اس جذبے کے ساتھ حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ زبان کو تیزی کے ساتھ، جس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حرکت دی، تو رب کریم نے جبرائیل کو کہا کہ انہیں کہیے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں کہ قرآن میں جی یاد کرنا یہ ہم پر ہے، ہم انہیں جمع کرنا ہے، ہم انہیں بیان کرانا ہے. آپ سنتے چلے جائیں، جو کچھ جبرائیل پڑھتے چلے جائیں آپ سنتے چلے، اگر ہڑائی پارے بھی جبرائیل پڑھیں
تو آپ نہ زمان کو حرکتیں، یہ آپ کے دل میں محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے.
لا تحرک به لسانک لتعجل به،
اس پر میرے استاد محترم مولانا محب النبی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے آیت ہے، کہ پیچھے بھی قیامت کا بیان ہے اور آگے بھی قیامت کا بیان ہے، بیچ میں یہ آیت آ گئی ہے لا تحرک بھی لسانہ کا. تو فرماتے ہیں اس 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 رابطہ کی بنا پر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بھی اس آیت پر جو ہیں وہ تڑپے ہیں، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ تو یہ ہے کہ بلا مثال، وہ خود کہتے ہیں کہ بلا مثال، کہ میں مطلب لیکچر دے رہا ہوں آپ کو کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تو بیچ میں ایک بندہ اٹھ کر کے شروع کرتا ہے شاہ صاحب وضو کے فرض کتنے ہوتے ہیں، تو میں اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہوں یار وضو کے چار فرض ہوتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تو موضوع میرا جلد بازی ہے، لیکن بیچ میں ایک عنوان کو جو ہے وہ چھوا گیا ہے، وہ اس لیے چھوا گیا ہے کہ زحمت پریشانی ختم ہو جائے اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اس زحمت سے بچ جائیں، اور زحمت سے بچانے کے لیے قیامت کا بیان کرتے 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 ابھی میں حبیب کو کہا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، محفوظ ہمارا کرنا ہے، پھر قیامت شروع کر دی اور بنا دیا کہ قیامت. یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. لیکن کفال ایک بہت بڑا مفسر ہے قرآن مجید کا، وہ لکھتا ہے نہیں اس لا تحرک کا مطلب بھی یہ قیامت کے ساتھ ہی ہے، وہ اس کو ریلیٹ نہیں کرتا رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ، وہ کہتا ہے نہیں اس کا تعلق قیامت ہی سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا ہے نا کہ جو آگے پیچھے تو نے انسان کیا ہوا ہے اللہ قیامت والے دن کھول دے گا، اور جس وقت بندے کے سامنے نامہ اعمال آئے نا پیارے اور اس میں ساری باتیں بری لکھی ہوئی ہوں، تو وہ فٹافٹ کہتے چھوڑ یار مجھے پتا ہے کیا لکھا ہے، تو اس طرح وہ لپیٹ لیتا ہے. تو رب کریم نے کہا قیامت والے دن بھی نامہ اعمال سارا سامنے ہوگا، سارے کرتوت سامنے ہوں گے نا، بندہ کہے گا جلدی سے پڑھوں یار اور سمیٹ لوں مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے، رب اس کو کہے گا لا تحرک بھی لسان کا لیتا جل بے جلدی نہ کر، میں نے تیرے سارے کرتوت سنبھالے ہوئے ہیں اور میں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہے کتاب الاحکام اور ایک ہے کتاب الاعمال، یہ جو آیت ہے یہ آیت دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ جیسے میں نے قرآن اپنے محبوب کے سینے میں محفوظ کیا ہے ایسے یہ قرآن سننے والے تیرے اعمال کو بھی میں نے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیا ہے، تیرا کوئی چیز میں نے ضائع نہیں ہونے دی، قیامت والے دن سب کچھ تو دیکھ لے گا. لیکن بہرحال اس سے ایک بات تو لکھ لی کہ جلدی اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے. تماہل انتظار تحمل بردباری وقار یہ انسانی کیریکٹر کی خوبیاں ہیں اور انسان کے اندر آنی چاہیے. خطیب ہے اگر وہ خطبہ دیتا ہے تو یقین جانے اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو وہ محبوب بن جاتا ہے لوگوں کا، اور اگر اس کے اندر اپنے موضوع کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے تو کبھی درکے گا کبھی بھولے گا، کبھی گرفت ڈیلی ہوگی، کبھی لفظ بھاگیں گے، کبھی مفہومات اس سے بھاگیں گے، اور عجیب تمام